پھر جم اس کا پھر مدینے میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے عجم اس کا پھر مدینے میں. میر رہتا ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ ہیں, اور حضرت میر صاحب رحمہ اللہ اس کلام کے نیچے تحریر فرماتے ہیں کہ میر سے مراد احقر ہے جس کا وطن نگینہ ضلع بجنور ہے. فرماتے ہیں کہ احقر اس نعمت عظمہ کا اگر ساری عمر کروڑوں بار شکر ادا کرے کہ حضرت والا مجھ جیسے ناپاک کو اشعار میں مخاطب فرماتے ہیں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. میر رہتا
کوئی نہ ہے اس کا دین.
ملفوظات منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں۔ کسی غالی درویش نے نماز کی نسبت حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہو تو اس اٹھک بیٹھک سے کیا نتیجہ، بعض لوگ کیسے گستاخ ہوتے ہیں، حق تعالی رحم فرمائے، کیسی جرت کی بات ہے، ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی اٹھک بیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کس درجے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے، اگر حق تعالی اسی کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حضور قلب ہی اٹھک بیٹھک ہو جایا کرے، بڑی دولت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں۔ کسی غالی درویش نے نماز کی نسبت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہو اس اٹھک بیٹھک سے کیا نتیجہ، بعض لوگ کیسے گستاخ ہوتے ہیں، حق تعالی رحم فرمائے، کیسی جرت کی بات ہے، ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی اٹھک بیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کس درجے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہی سب کچھ ہے، اگر حق تعالی اسی کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حضور قلب ہی اٹھک بیٹھک ہو جائے کرے، بڑی دولت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خشوع نماز کی روح ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے مشائخ نے بہت سے طریقے اور اعمال لکھے ہیں، تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تھکان اور پھر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خشوع نماز کی روح ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے مشائخ نے بہت سے طریقے اور اعمال لکھے ہیں، تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تھکان اور پھر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں اعتدال چاہیے، اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے، بلکہ ایک ایک لفظ پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کچا حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ سوچ کر نکالتا ہے، اور اس میں بھی اگر کسی وقت غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراً اس طریقے پر آ جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگا دے۔ نماز میں استغراق کی کیفیت مطلوب نہیں کہ اس کو اور کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو، استغراق اور چیز ہے، خشوع اور چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا، اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ باجماعت نماز کے وقت اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی، اگر استغراق کی کیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوئی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی، ترقی انہی اعمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کیے جا رہے ہیں۔ خشوع بھی ایک اختیاری عمل ہے، وہی مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اس میں اعتدال چاہیے، اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے، بلکہ یعنی ایک عادت سی ہو جاتی ہے پڑھنے کی، تو اس کو ایسی عادت کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ تھوڑا دھیان لگائے ہر لفظ کے اوپر، جیسے کچا حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ سوچ کر نکالتا ہے، اور اس میں بھی اگر کسی وقت غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراً اسی طریقے پر آ جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگا دے۔ نماز میں استغراق کی کیفیت مطلوب نہیں کہ اس کو اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہے، استغراق اور چیز ہے، خشوع اور چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا، اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ باجماعت نماز کے وقت اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی، اگر استغراق کی کیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوئی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی، ترقی انہی اعمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کیے جا رہے ہیں۔ خشوع بھی ایک اختیاری عمل ہے، وہی مطلوب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مبتدی کو نماز میں صرف الفاظ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور متوسط کو معانی کی طرف، اور منتہی کو محض ذات حق کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ الفاظ کی طرف نہ معانی کی طرف۔ اگر معانی یا الفاظ کی طرف وہ توجہ کرے تو اس کو تو مصیبت ہو جاوے۔ احقد نے عرض کیا کہ معانی تو مقصود معلوم ہوتے ہیں، فرمایا کہ اصل مقصود ذات حق ہے، الفاظ اور ارکان جو نماز میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ دربار شاہی میں حاضری کے وقت کے لیے خاص آداب و القاب اور الفاظ مصطلحاً مقرر ہیں، لیکن جس وقت بادشاہ کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ الفاظ کی طرف التفات ہوتا ہے نہ معانی کی طرف، بلکہ ہمتن توجہ بادشاہ کی طرف ہوتی ہے۔ مقرر استفسار پر فرمایا کہ یہ ذوقی امر ہے، کہنے سے سمجھ میں آ نہیں سکتا، جب حق تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ قیام کے وقت، یہ دوسرا طریقہ ہے نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کی تدبیر ہے۔ یہ ایک طریقہ تو یہ بتلایا تھا کہ الفاظ کی طرف دھیان ہو، اور یہ طریقہ بھی ہے کہ نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ قیام کے وقت اس طرف التفات نہ کرے کہ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں اس طرف التفات نہ کرے کہ اس کے بعد قومہ کرنا ہے، وعلیٰ ہذا، بلکہ ہر رکن میں صرف اسی رکن کو مقصود بالادا سمجھے اور اسی طرف توجہ متوجہ رہے، اسی طرح پھر دوسری رکعت میں الی آخر الصلاۃ، یعنی قیام میں ہے تو آدمی بس یہ سوچے کہ ہم نے قیام ہی میں رہنا ہے، رکوع کی فکر نہ کرے، رکوع میں جائے تو یہی سمجھے کہ ہمیں رکوع ہی میں رہنا ہے، قومہ کی یعنی سیدھے کھڑے ہونے کی فکر نہ کرے، جب قومے سے سجدے میں جائے تو یہی فکر کرے، اسی طرح سجدے سے اٹھ کے یہی فکر رکھے کہ قومہ جلسے میں رہنا ہے، اور سجدے میں جائے تو یہی فکر رکھے کہ ہمیں سجدے ہی میں رہنا ہے، اس طرح نماز میں توجہ اور یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کامل یکسوئی کا انتظار فضول ہے، یہ تو دنیا میں پھنس کر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اسی پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ شروع کر دے، پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہو جائے گا، ورنہ عمر یوں ہی ختم ہو جائے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔ یہ بہت کام کی بات ہے، اکثر لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور عمل سے رک جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کامل یکسوئی کا انتظار فضول ہے، یہ تو دنیا میں پھنس کر ہو نہیں سکتی، اس کے حصول کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اسی پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ یعنی ذکر اذکار وغیرہ اور اصلاح کا سلسلہ شروع کر دے، پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہو جائے گا، ورنہ عمر یوں ہی ختم ہو جاوے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره کلہ له خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ۔ وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو یعنی فراخی رزق، خوشحالی، چین اور توفیق طاعت وغیرہ، شکر کرتا ہے بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے یعنی فقر، مرض یا رنج تو صبر کرتا ہے بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے، اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔
یا ربی
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل اور متفرق سنتیں کا بیان ہے۔ سنت بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع بیٹھتے تھے، نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مربع بیٹھتے تھے یعنی آلتی پالتی، البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دوزانوں بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے۔ سنت اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا ہے. سنت سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی صریح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ سونے کے قبل ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرمے کی ڈالتے تھے اور آپ سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند کرتے تھے اور آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی اور آپ چادر یمانی کو پسند فرماتے تھے اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے اور ایک بار رومی جبہ تنگ آستین کا بھی پہنا ہے. اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا. رومی ہونا باعتبار ساخت کے ہے. اور آپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے کھال کے بنے ہوئے موزے بھی پہنے ہیں اور ان پر وضو میں مسح فرمایا ہے اور آپ کے نعلین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے دو دو تسمے تھے, ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں اور ایک وسطی اور اس کی پاس والی کے درمیان میں, اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا. اور آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نعلین پہنتے تھے اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.